بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کر سکتا ہوں، چند باتیں موضوع کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں اس روزے کی تاریخ کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا. ابھی منور صاحب نے فرمایا تھا کہ 2 ہجری میں شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور پھر اس سے پہلے تحویل قبلہ ہوا تھا رجب کے مہینے میں، اور پھر رمضان کے اندر قتال فرض ہوا، اور پہلے رمضان کے اندر جنگ بدر بھی ہو گئی. یہ تاریخ انہوں نے رکھی تھی. اس تاریخی ترتیب کے لحاظ سے ایک چیز میں اور بیان کروں گا. قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے تو ہجرت کے بعد 2 ہجری میں فرض ہوئے، لیکن روزہ مکے میں بھی تھا. اور جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے بھی، تم تو آخری امت ہو، آخری نبی کے پیروکار ہو. سارے نبی جو پہلے آ چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کے زمانے میں یہ روزہ اس کے دینی کام کا اہم جز رہا ہے. تو مکے کے اندر بھی روزہ تھا، اور وہ شاید آپ نہ جانتے ہوں، بخاری اور مسلم تمام حدیثی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 13 سال تک مکہ معظمہ میں فرض روزہ صرف ایک تھا، روزہ ضروری تھا، وہ روزہ تھا 10 محرم کا. 13 سال تک حضور نے خود اس روزے کو رکھا اور حکمن رکھوایا جسے فرد کو رکھوایا جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں ایک بات بخاری میں آتی ہے کہ اس روزے کو قریش مکہ، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے. یعنی معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ چیز چلی آ رہی تھی. پھر آپ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہودی اور اہل کتاب جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. حضور نے ان کو بلوایا، پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ در حقیقت اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل کرم سے فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی تھی. اسی تاریخ کو ہم دریا ہمارے لیے پھاڑا تھا، ہم اس میں سے پار ہوئے تھے، اور اسی تاریخ کو ہماری آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہو رہا تھا. تو اللہ نے دین کے دشمن کو غرق کیا، اور دین کا نام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی. اس شکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. تو حضور نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی سنت کی سنت کو ہم اختیار کریں. چنانچہ آپ نے مدینہ کے اندر بھی روزہ رکھا. ہجرت کے بعد رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ نے آس پاس کے قبائل سے معاہدے وغیرہ کیے، یہودیوں سے معاہدہ وغیرہ کیا، اللہ تعالی نے جو ایک ریاست عطا فرمائی تھی، زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا تھا، اس کے اندر آپ نے نظام کو مستحکم کیا، اور نظام کو مستحکم جب بنا چکے اور سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تب یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے ایک روزہ تھا. تو روزہ تو ہر دور میں رہا ہے، اور روزے کو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ دین کا ایک رکن ہے، اور دین کے پانچ ارکان ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. ان پانچوں ارکان میں سے نمبر ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے، اور وہی اصل رکن ہے بنیادی. پھر اقامت صلاۃ ہے دوسرا رکن، ایتاء زکات ہے تیسرا رکن، اور یہ صوم رمضان چوتھا رکن ہے، اور حج جو ہے وہ پانچواں اور آخری رکن ہے. ان ارکان کے اندر آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، اگر اس ربط کو نظر انداز کر دیا جائے اور الگ الگ رکن کو کر دیا جائے تو اس کی ساری خوبی ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ چوتھے رکن کا تعلق پہلے رکن کے ساتھ بڑا گہرا ہے. پہلا رکن جو لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، اس کو آپ تحریک کے سب کارکن ہیں، اس کو اچھی طریقے سمجھتے ہیں، اور غالباً آپ میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس پہلے رکن کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لو، چلو پہلا رکن پورا ہو گیا اب نماز پڑھ لو، وہ شہادت کا مطلب سمجھتے ہیں. پہلے رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اعلان بھی کیا جائے، اس بات کی دعوت بھی دی جائے کہ اس کائنات میں اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی فرما روائی اور حکمرانی صحیح نہیں ہے، اس کا جائز حکمران اور صحیح حکمران ایک اللہ ہے. انسان اس کرۂ ارض پر حاکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا اور حاکم کا نائب اور خلیفہ ہے. اور جو انسان شیطان کے بہکانے سے بہک کر یا نفس کی شرارت میں آ کر خود حاکم بن بیٹھے تو ان کو سمجھانا ہے کہ وہ اس حماقت سے باز آئیں، اور اگر وہ سمجھانے سے ٹھیک نہ ہو تو پھر طاقت سے ان کو ہٹایا جائے، اور کوشش کی جائے اگر اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے جنگ کا، ہر نبی کو جنگ کا موقع نہیں ملا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جنگ کا موقع عطا فرما جیسا کہ حضور کو ملا، تو پھر بزور شمشیر ان لوگوں کو کیا کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے اور اللہ کی حکومت قائم کی جائے، اور انتظام عالم جو ہو وہ خلافت کی بنیاد پر قائم کیا جائے. یہ سارے کے سارے عمل یہ شہادت ہے، جنگ بھی شہادت ہے، جہاد بھی شہادت ہے، اور اس سلسلے میں زبانی دعوت و تبلیغ بھی شہادت ہے. اور یہ پوری انسانی تاریخ دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے، جب بھی اللہ کے باغی اور طاغی کہیں مسلط ہو گئے تو وہ آسانی سے ہٹے نہیں ہیں، وہ صاحب اقتدار ہوتے تھے، فوجیں ان کے پاس ہوتی تھیں، خزانے ان کے پاس ہوتے تھے، رزق کے وہ مالک ہوا کرتے تھے بظاہر، اور وہ پورا اس کا بندوبست رکھتے تھے کہ کوئی آواز ان کے مقبوضہ علاقے کے اندر ایسی نہ اٹھے جس سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑے، ان کی بڑائی خطرے میں پڑے، اس کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے. اسی بات سے ہر نبی کو بڑی مشکلات آئی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکلات آئیں. یہ مشکلات آتی اس لیے ہیں کہ بڑائی اور اقتدار اور حکمرانی، اس کا چسکا جن لوگوں کو لگ جاتا ہے وہ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کو ہٹانا پڑتا ہے، ان کو اقتدار کی کرسی پر سے ٹانگ پکڑ کر کھینچنا پڑتا ہے، تب وہ ہٹتے میں نہیں. اور جب تک وہ رہتے ہیں تو پورے طریقے پر سارے ہتھیار استعمال کرتے ہیں اس آواز کو دبانے کے لیے. تو روزہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر محنت اور مشقت، بھوکا پیاسا رہنے، بے آرام رہنے، بے گھر ہونے تک ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب اسی رمضان میں آپ دیکھیے کہ دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو آرام ختم کر کے قرآن پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر رمضان کے آخر میں 10 دن کے ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا پانی اور چھوڑ کر، گھر بھی چھوڑ کر مسجد میں آ جانا پڑتا ہے، اعتکاف، یہ سب تربیت دی جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے. تو روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ باطل خداؤں، جھوٹے خداؤں، مصنوعی بڑوں کے مقابلے کے اندر انسان گھٹنے نہ ٹیک دے. ان کی طرف سے اگر پیٹ کی مار دی جائے تو پیٹ کی مار کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان کے سامنے جھکے نہیں، ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے روزہ دین کے ساتھ، شہادت کے ساتھ ضروری ہے. تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک تو مکی زندگی ہوتی ہے کہ جہاں باطل غالب ہوتا ہے اور حق کے دائی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، بھوک پیاس سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھا جاتا ہے. اور ایک روزے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سب غالباً جانتے ہوں گے کہ مکے کے 13 سال کے اندر انگاروں پر لٹائے گئے، دھوپ میں تپائے گئے، سر پھوڑے گئے، ٹانگیں ٹوٹی گئیں، توڑی گئیں، کیا 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 گیا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ جھیلتے گئے ہیں، لیکن ایک اللہ کا بندہ بھی ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوا، ایسا قصہ نہیں بنا. یہ روزے کی اثر ہے. اور دوسری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو کسی علاقے کے اندر قبضہ عطا فرما دے، جیسا کہ حضور کو مدینے کے اندر ہو گیا تھا. تو اب یہ حضور کو ملا. اب اس سلسلے کے اندر ایک بڑے فائدے کی چیز ہماری ہے کہ اب اس پر غور کریں کہ کیا بات ہے کہ مغلوبی، مجبوری کے دور میں تو ایک روزہ، اور جب ہم خود، جب اسلام کے داعی اور اسلام کے نام لیوا حاکم بن جاتے ہیں، ان کو ایک ریاست مل جاتی ہے، تو ریاست ملنے کے بعد میں ایک روزے کے بجائے ایک مہینے کے روزے، یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مکے کی آزمائش چھوٹی آزمائش تھی اور بڑی آزمائش اقتدار ملنے کے بعد ہوتی ہے. اس پہلو سے آپ دیکھیں تو روزے کے فائدے متعین کریں تو عجیب فائدہ، عجیب عجیب فائدے نظر آتے ہیں. تو یہ 30 روز، اس کے کئی پہلو ہیں، میں اشارہ کروں گا تھوڑا سا. ایک تو یہ ہوتا ہے اس کا، 30 روزے اس لیے بڑھائے گئے کہ در حقیقت اقتدار ملنے کے بعد، لوگوں کی جان اور مال پر قابو پانے کے بعد، انسان جب خود صاحب اقتدار ہو جاتا ہے تو در حقیقت شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب جب حکومت مل گئی تو اب مزے کرو، اپنا معیار زندگی اونچا کرتا ہے، بڑے بڑے محلات بنواتا ہے، کھانے کے باورچی خانہ اور یہ چیزیں بڑی، اس کے بعد یہ سب چیزیں. اسلام میں جو خلافت کا تصور، حکومت کا تصور، بالکل یہ نہیں. یہ روزے ایک مہینے کے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ حکومت پر بیٹھنے والے ایک مہینے کے روزے رکھ کر بھوکے اور پیاسے رہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہاں حکومت لذت اور چاٹ اور مزے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حکومت سختیاں اٹھانے کا. ایک لمبی مدت تک بھوکے پیاسے رہیں تاکہ ملک کے اندر رعایا میں سے، اور انسانوں نہیں بلکہ جانوروں تک کے اندر، اگر ان کو پتہ چلے کہ کوئی جانور پیاس سے مر گیا تو سمجھے کہ خدا ہم سے پوچھے. یہ ایک روزے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ حکومت کے لیے ایک تربیت ہوتی ہے کہ حکمراں جو ہوں وہ ایک مہینے تک بھوکے اور پیاسے بے آرام رہیں، تاکہ اپنی رعایا کے بھوک پیاس اور ان کے بے آرامی کا ان کو احساس ہو اور اس کا وہ بندوبست کرتے رہیں. ایک پہلو یہ بھی ہوتا. دوسرا پہلو 30 روزے رکھنے کا یہ بھی تھا، چنانچہ وہ اس سادہ زندگی، سارے تاریخ پر حکمرانی، اس کو اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے ایک فارسی روائی کے اندر بڑے اچھے انداز سے کہا ہے. پرانی بات بھی یاد دلائے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اور روزے رکھ کر مسلمان حاکم و خلیفہ ہوا کرتے تھے، وہ پھر آج کے زمانے سے لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان فقر و سلطانی بہم کر، مسلمان فقر و سلطانی بہم کر لو، ضمیرش باقی و فانی بہم کر لو، ولیکن علما عصر حاضر کہ سلطانی بشیطانی بہم کر دو. عجیب بات انہوں نے فرمائی ہے، یہ اسی زور کی طرف اشارہ ہے اور ایک موجودہ زور کی طرف، جبکہ دین الگ اور سیاست الگ ہو گئی. اس دین و سیاست ایک تھی، اس کے بعد فرماتے کہ مسلمانوں نے فقر اور بادشاہی دونوں کو ایک کر دیا. فاتح روم و ایران ہے اور قبروں کو پیون لگے، اور ان کے دسترخوان پر ایک وقت میں دو کھانے نہیں صرف ایک کھانا ہے. فاروق اعظم، یہ فقر اور سلطانی دونوں کیا ہیں؟ اکٹھی ہو گئی. ضمیرش باقی و فانی بہم کر، ان کے ضمیر کی اور ذہن و دماغ کی ایسی تربیت کی گئی کہ باقی اور فانی دونوں ایک ہو گئے. باقی اللہ اور فانی، یعنی وہ حکومت کا کام جو کر رہے ہیں خدا کے خلیفہ اور نائب بن کر، تو خدا تو باقی رہنے والا ہے، خود فانی، لیکن فانی نے باقی کی جگہ نائب بن کر دونوں چیزیں اکٹھی کر. یہ تو اس دور کا تھا، اور پھر یہ سیاست اور دین الگ ہوئے، اس کو کہتے ہیں کہ ولیکن العلماء اثر حاصل. موجودہ زمانے کی حالت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علمان کہنے کا مطلب یہ چاہتی ہے کہ سلطانی بشیطانی بہم کر، اس دین و سیاست کو جدا کر کے اس نے سلطانی اور شیطانی کو دونوں کے کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا. تو روزے کا ایک مقصد یہ تھا کہ فقر و سلطانی اکٹھے رہے. اب بھی ہمیں اس کے لیے بھی اپنے دونوں کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ ایک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ اگر ہماری امتحان لے، پاکستان کے اندر یہاں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں دے دے، امتحان میں ڈال دے، تو ہم اس موقع پر وہی مظاہرہ کریں فقر سلطانی کو اکٹھا کرنے کا، ایشو عشرت کے اندر نہ پڑ جائے. یہ شہر رمضان والی آیت کے اندر جو آیا ہے کہ تم ایک مہینے کے روزے پورے رکھو، اللہ تکبر اللہ علی ما ہداک، اسی شہادت کے ساتھ رب نہ ہونے کی بنا پر لتکبر اللہ، اللہ نے مقصد بتلایا ہے ایک مہینے کے روزے مکمل کرنے کا. وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں جو ہدایت تم کو دی ہے، اس ہدایت کی بنیاد پر تم اللہ کی کبریائی قائم کرو. کبر یکبر و تکبیر اس سے بنتا ہے، اس کے معنی خود بڑا بننا نہیں بلکہ کسی کو بڑا بنانا. لتکبر اللہ، اللہ کو بڑا بناؤ، یعنی اللہ کی حکومت اور اللہ کے اقتدار کو قائم کرو، اور اللہ کو بڑا بناؤ. اور بڑا بنانے کے ساتھ ہی ایک اور چیز ذہن کے اندر آتی ہے کہ جو بڑے بنے بیٹھے ہیں ان کو چھوٹا بناؤ، اور دوسرے معنی اس سے یہ بھی نکلتے ہیں کہ اللہ کو بڑا بناؤ، خود اپنے آپ کو بڑا کیا کرو نہ بناؤ. یہ سب لتکبر اللہ کے اندر آتا ہے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، ایک ریاست ہے، اس کے ذرائع وسائل ہیں، ان سب کو اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ کس کی بڑائی کے لیے؟ اللہ کی. اور دوسرے، یہ عرب کے اندر اللہ کے نبی کی 23 سالہ جد و جہد سے ریاست قائم ہوئی. اللہ کے نبی خالی رحمت للعرب نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے. اس نمونے کو سامنے رکھ کر تم اٹھو اور پورے روئے زمین کو اس رنگ سے رنگ دو کہ کہیں پر بھی اللہ کے سوا کسی کی بڑائی نہ رہے. بڑائی کس کی ہو؟ اللہ کی. پتہ اللہ یہ کام کرنا، اس کے لیے دنیا سے جنگ کرنی ہے، یہ بھی جو تکبر اللہ کے معنی ہے. لیکن ہمارا اس بادشاہی کا طویل زمانہ اور ان کے درباری اور وزیر وقار علماء کا یہ کرشمہ ہے کہ انہوں نے لتکبر اللہ کے معنی کر دیے کہ بس رمضان کے روزے رکھو اور عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں چلے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ بھی ہوگا. لیکن اصل مقصد یہاں لتکبر اللہ کا یہ نہیں ہے. یہاں تکبر اللہ کے معنی دو ہی ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کی کبریائی قائم کرو اور دوسروں کی کبریائی ختم کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو. اور جنگ پہلے رمضان کے اندر شروع ہو گئی. یہ اللہ نے مقصد بتلایا تھا روزوں کا، اور روزے بھی ایک مہینے کے روزے کا. لتکملوا العدتہ، دیکھو گنتی پوری کرنا، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑنے پڑے تو بعد میں قضا کر کے پورے کرنا. اور یہ پورے کیوں کرنا؟ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ نے جو ذات نازل کی اس کی بنیاد اس کو لے کر اٹھنا اور دنیا کے اندر خدا کی کبریائی کو قائم کر دینا. اور خدا کو بڑا بنانے کے لیے اب تمہیں اب جنگ کا مرحلہ آیا ہے، جنگ بھی کرنی پڑے گی. اور اس زمانے کے اندر اور اس سرزمین کے اندر جنگ بڑا مشکل کام تھا. جنگ ویسی موت سے کھیلنا ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ 30 روزے کیوں رکھے گئے، اور اس کا ایک پہلو کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غالباً سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی ہیں، ان کے امام بخاری نے روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سات جنگیں ایسی لڑی ہیں کہ ان سات جنگوں کے اندر ہمارے پاس کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی، ٹڈیاں پکڑ کر کھاتے تھے اور لڑتے، ٹڈیاں ہوتی ہیں ٹڈیاں کھا کھا کر ہم نے، میں نے ان سات جنگیں ایسی ہیں ٹڈی، اب اس سے بڑا پیٹ کا یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا، اس لیے اب روزہ ایک کافی نہیں تھا بلکہ اب روزے کی ضرورت تھی ایک، اقتدار آنے کے بعد دماغ خراب ہونے کا خطرہ تھا کہ خود بڑے نہ بنے، اس کے لیے بھی ایک روزہ کافی نہیں تھا، تیس روزے اس پہلو سے بھی تھے، اور پھر اب جنگیں شروع ہونے والی تھیں اور شروع پہلے رمضان سے ہو گئیں، ان جنگوں کے اندر جو مشکلات آتی تھیں ان مشکلات سے بھی انسان اس کا سامنا کرے، مقابلہ کرے، ہمت نہ ہارے. اس سلسلے میں آخری غزوہ جو غزوہ تبوک ہے اس کا ایک نام غزوہ العسر بھی، عسرت بھی ہے، تنگی، بڑی سخت تنگی کا، سب سے بڑی طاقت سے جنگ قیصر روم سے، گرمی کا شدید زمانہ، لمبا چوڑا سفر، اس حالت کے اندر اور حضور نے 30,000 مجاہد پہلی مرتبہ تیار کیے تھے، اتنوں کا اخراجات. اس جنگ کے اندر بھی آتا ہے کہ تنگی کا یہ عالم تھا کہ پہلے تو کھانے کو ملتا رہا، پھر ایسا وقت آیا کہ ایک ایک کھجور ایک ایک آدمی کو ملتی، وہ بھی ختم ہو گیا، پھر ایسا وقت آیا کہ ایک کھجور کو چار آدمی مل کر چوستے تھے اسی جنگ میں، ایک کھجور چار آدمیوں کو دے دی جاتی تھی، پہلے صاحب اپنے منہ میں رکھتے تھے اس کو چوستے تھے اور دیکھتے تھے نکال کر کے چوتھائی سے زیادہ نہ مچوس لی، اور وہ چوتھائی پر چوس کر دوسرے صاحب کو دیتے تھے، وہ چوستے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ آدھی سے زیادہ کم نہ ہو جائے، وہ تیسرے اس طرح ایک کھجور، وہ پھر درخت کے پتے اور چھالیں کیا کیا چیزیں کھا کر انہوں نے، تو یہ جنگ کے مرحلے تھے، اس کے لیے ایک روزہ کافی نہیں تھا، اس کے لیے کس کی ضرورت تھی. تو تکبیر کے معنی درخت یہ تھے کہ جو بڑے بنے بیٹھے ہیں ان کو ہٹانا. سورہ توبہ کی ایک آیت سے اسی تبوک والی واقعے کا ذکر ہے، وہاں الفاظ اللہ تعالیٰ کے یہ ہیں، اللہ کو بڑا بنانے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ حضور کے بعد امت کے ذمے لگایا جا رہا ہے کہ تم لوگ تلوار لے کر نکلنا اور ان تمام لوگوں سے جنگ کرنا جو اللہ کو حاکم اور مقتدر اعلیٰ نہیں مانتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کے فائدوں کے خاطر مرتے ہیں آخرت کے لیے، چاہے دعویٰ کرتے ہوں ماننے کا. اور بلا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں رسول نے ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے. اور ولا یدینون دین الحق، دین حق جو خدا نے نازل کیا اس کی پیروی نہیں کرتے. من الذین اوت الکتاب، یہ لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، اہل کتاب خدا کا انکار نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو منکر بنایا. اور ان سے جنگ لڑنا، کب تک جنگ لڑنا، حتی یعط الجزیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں جزیہ ان یدن، ہاتھ سے جزیہ دیں. اور وہم ساغرون، وہاں لتکبر اللہ، اور یہاں کیا ہے وہ کیا ہو جائیں، قابل سے ساغر بن جائیں، چھوٹا بن جائیں، اور بڑا کون بن جائے، بڑا اللہ بن جائے، یہ اللہ کو بڑا مان جائے. تو یہ لتکبر اللہ کا معنی یہ تھے کہ خدا کے علاوہ جتنے بڑے بنے بیٹھے ہیں ان سب کو ساغر بنایا جائے اور اللہ کو کیا بنایا جائے، بڑا بنایا جائے. یہ تکبیر تھی اس کی. لیکن ہمارے یہاں یہ تکبیر بس خالی زبانی تسبیح، یا راستے میں عید کو جاتے ہوئے تسبیح کہہ لو، لیکن یہ مفہوم تکبیر کا ذہن میں اب یہ تحریک نے شاید کچھ پیدا کیا ہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس معاملے کے اندر بھی گئی ہے اس لیے تکبر اللہ پر اور تکبیر کے معنی میں. ان کے مشہور وہ تین شعر ہیں کہ انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، سادے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اتار دے. اور وہ فرماتے ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وسعت افلاک سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت جو سورہ جاثیہ کے آخر میں ہے کہ ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں کبریائی اور اقتدار و فرما روائی اللہ کی. تو وسعت افلاک یعنی پورے کائنات کے اندر اور پورے عرض، عرضی پر پورے طریقے پر
انسان اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں کہے کہ میں کسی کی بڑائی کو باقی نہیں رکھوں گا، سب کی بڑائی ختم کر دوں گا، یا تو یہ ہے تکبیر، یا پھر کہتے ہیں دوسری تکبیر یہ کہ تسبیح لے لو 100 دانے کی، 1000 دانے کی، اور کونوں میں بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح پڑھ جانا، دونوں تکبیر ہیں، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا آگاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات جماعت. یہ تکبیر کا پہلو ہے جو اقبال لے تو کبیر اللہ میں یہ تکبیر مراد ہے، خالی زبانی تکبیر مراد نہیں ہے کہ اللہ کے. تو اس سلسلے میں ایک روزہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کی بڑھائی گئی. اس کے ساتھ ایک آیت، یعنی جس وقت یہ جنگ فرض ہوئی ہے مسلمانوں پر، روزے تو رکھ لیے، لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتبہ علیکم الصیام کے بعد، تھوڑے سے آیتوں کے بعد پھر یہ آیت ہے کہ کتبہ علیکم القتال، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ علیکم القتال. اللہ نے وہاں نقل کیا ہے کہ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے وہ تم کو ناگوار ہو گئی، تمہیں بری لگ رہی. اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، یہ تمہاری غلطی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے برا سمجھو، وہی تمہارے لیے کیا ہو، بہتر. وعسى ان تحبوا شيئا وبشر لكم، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو لیکن وہی تمہارے لیے کیا ہو، شر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارے لیے خیر کیا ہے اور تمہارے لیے شر کیا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، اس کو اللہ جانتا ہے. تو بہر جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بعض مسلمانوں کو، پختہ بھی ہوں گے ان کو تو نہیں، لیکن بعض مسلمانوں کو یہ جنگ جو تھی یہ ناگوار ہو رہی تھی اور وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے. ایک جگہ پانچویں پارے کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ الم تر الا الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اے نبی آپ نے ان لوگوں کی حالت کو دیکھا کہ ان سے جب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ نمازیں پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور کفوا ایدیکم مقابلہ نہ کرو، ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی جنگ نہیں، جنگ سے منع کیا گیا تھا. فلما کتب، تو جناب نمازیں خوب پڑھتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے. اب فرماتے ہیں کہ جب وہ مرحلہ آیا کہ ان پر جنگ فرض کی گئی، کتب علیکم القتال، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ، انہی ایمان کے دعوے داروں میں سے ایسے لوگ بھی کچھ نکل آئے کہ جو با اقتدار، جن سے جنگ کرنی تھی، با اقتدار حکمرانوں یا جھوٹے خداؤں کی فوجوں کو دیکھ کر، ان کے سار و سامان کو دیکھ کر، وہ ان سے ایسا ڈرنے لگے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے. یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، یا اللہ سے زیادہ ان حکمرانوں کا ان کو کیا لگنے لگا، ڈر لگنے لگا. اور پھر دل میں ڈری نہیں رہتے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ زبان سے بھی کیوں اٹھے، وقالو ربنا لم كتبت علينا القتال، مالک یہ ہم نمازیں پڑھ لیتے، روزے رکھ لیتے، تسبیحیں پڑھ لیتے، یہ ہم پر جنگ کو فرض کرتے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کچھ مدت اور ٹال دیا ہوتا. یہ سب قرآن کی آیات ہیں اور ایسی کئی آیات ہیں. یہ کیفیت تھی کچھ ذہنوں کی، اور جنگ فرض ہو چکی تھی. تو اگلی آیت جو ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کا تعلق اسی ہچکچاہٹ اور طاغوتوں، وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے لشکروں کو دیکھ کر ڈر سے ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. یہاں ذکر نہیں کہ کاہے کا سوال کریں، لیکن جواب جو دیا اس سے پتہ چلتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فانی قریب، تو میں قریب ہوں. یعنی جب جنگ فرض ہوئی ہے، دیکھا کہ بڑی طاقتیں ہیں اور ہم مٹھی بھر ہیں اور نہتے ہیں، کیسے لڑیں گے؟ تو اس موقع پر رسول کریم سے جو سوال تھا، اللہ نے کا ذکر نہیں کیا، سوال یہ تھا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے جنگ فرض کر دی، ہمارے پاس تو نہ سامان ہے نہ تعداد ہے، کیا اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ ہمارے قریب رہے گا، اللہ کی سرپرستی ہم کو حاصل ہوگی؟ یہ سوال تھا لوگ کر رہے تھے. تو اللہ کا اندازہ دیکھیے کہ یہ تو نقل فرمایا کہ بندے تم سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کے قریب رہوں گا، میں ان کی سرپرستی کروں گا، تو جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ خود جواب دیا کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں تمہارے کیا ہوں؟ قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا، فوراً دعا سنوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے عجیب بات کہی کہ فلیستجیبوا لی، میرا رب کے ساتھ معاملہ یہ ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرا بھی ان سے کچھ مطالبہ ہے، اس کو بھی وہ قبول کرے. فلیستجیبوا لی، وہ بھی مجھے قبول کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین کریں کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. لعلہم یہتدون. تو یہ فلیستجیبوا لی، اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جو جنگ کرنے سے اور قتال سے گھبرا رہا ہے، تم اس کو قبول کر لو، دل سے قبول کر لو، اس میں ہچکچاؤ مت، گھبراؤ مت، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں وہ اسی لیے فرض کیے گئے ہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، البتہ تمہیں ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ تم میرے قریب نہیں ہو، تم مجھ سے کیا ہو؟ دور. یہ روزے تم کو کیا کریں گے؟ میرے قریب کریں گے. تو روزے کا عمل جو ہے در حقیقت بندوں کو خدا سے کیا کر دیا کرتا ہے؟ قریب کر دیا کرتا ہے. اب روزے کے عمل کے اندر جو چیزیں ہیں اکثر ترک کی چیزیں ہیں، کھانا چھوڑو، پانی چھوڑو، شہوت کو چھوڑو، آرام کو کیا کرو، یہ سب ترک کرنے کے لیے. یہ ساری صفتیں جو ہیں، کھانے سے بے نیاز ہونا، پانی سے بے نیاز ہونا، آرام اور نیند کو قربان کرنا بے نیاز ہونا، اور پھر شہوت اپنی بیوی سے بے نیاز ہونا، یہ ساری صفتیں دیکھی جائیں تو یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کھانا نہیں مانگتا. وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھانا دیتا تو ہے، کھانا لیتا نہیں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق مانگتا نہیں ہوں. وما اريد ان يطعمون، اور یہ بھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، وہ تو رزق دینے والا ہے. تو رزق سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات. جہاں تک آرام کا تعلق ہے تو آیت الکرسی کے اندر آتا ہے کہ ان کی ہستی وہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ اونگتے ہیں اور نہ کیا کرتے ہیں، سوتے ہیں. تو آرام سے دور ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بی بچوں کے بارے میں یہاں تک ہے کہ لم یکن لہ صاحبہ، ان کی کوئی بیوی نہیں، لم یلد ولم یولد. یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو روزے کے عمل کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر ایسی انداز سے رکھی گئی کہ یا تو روزہ رکھنے والا جانتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا اللہ جانتا ہے، تیسرے کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو اس طرح یہ روزے کا عمل بندوں کو خدا سے کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دیا کرتا ہے. جنگ کی حالت میں لوگوں کو اللہ کی حمایت چاہیے تھی، اللہ کا قرب چاہیے تھا، تو رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے. اس کے اندر دن کو روزے کا، رات کا پروگرام، روزے فرض اور رات کا نفل ہے. ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے یہ مضمون جو میں نے آپ کو بیان کر رہا ہوں، بخاری کی اشاعت روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شروع یہاں سے فرماتے ہیں کہ من عادالی ولیاً فقد آزمت بالحرب، جو لوگ میرے ولی تھے، جن کا میں سرپرست ہوں، جو میرے بن چکے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا ان کے خلاف اعلان جنگ میں آ، یعنی وہ لڑائی ان سے نہیں ہوگی، لڑائی کس کے ساتھ ہوگی؟ میرے. اس جنگ میں گویا کہ مسلمانوں کو یہ توجہ دلائے کہ جب تم میرے قریب ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ جب مقابلہ میدان میں ہوگا تو در حقیقت تمہارا ان کا مقابلہ نہیں، بلکہ مقابلہ کس کا ہوگا؟ میرا ان کا مقابلہ. اور پھر فرمایا کہ یہ کیفیت انسان نے کہ اللہ اس پر حملہ، اللہ پر اس کے ساتھ مقابلہ، اللہ کا مقابلہ، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو انسان فرض ادا کرتا ہے، اور فرض ادا کر کے میرے قریب ہوتا ہے، اور وبا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، پھر بندہ نوافل کے ذریعے سے، رات کا قیام نفل میں سے، فرض کے ساتھ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں اتنا قریب میرے ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتیٰ احببت ہوں، یہاں تک کہ میرا اس کے ساتھ تعلق محبت کا ہو جاتا ہے. فرض تو انسان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن نفل تو اسی وقت وہ انسان ادا کرے گا جبکہ اس کو محبت ہو. تو اس محبت کا رد عمل یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اب وہ اپنے کان سے نہیں کسی کان سنتا ہے، میرے کان سے سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي، اور میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، وہ جب دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ نہیں، کس کی نگاہ ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب اس کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ نہیں، کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ میرا ہاتھ ہوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي، میں اس کے پاؤں اور ٹانگیں بن جاتا ہوں، جب چلتے ہیں اس کے قدم اٹھتے ہیں تو وہ قدم اس کے نہیں بلکہ کس کے قدم ہوتے ہیں؟ اللہ. یہ تو یہ دیکھیے، یہ تقرب کا نتیجہ یہ نکلا. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی پہلے رمضان آیا تھا، پہلے رمضان کے اندر روزے پورے مہینے کے نہیں تھے، آدھا رمضان ہوا تھا کہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، اسی میں چلے گئے، پورے روزے بھی نہیں رکھ سکے، لیکن آدھے روزے جس شان سے رکھے گئے تھے، یہ جو کچھ اللہ نے تقرب کا بتایا تھا، یہ میدان جنگ میں دکھا دیا. سید قطب شہید نے اپنی تفسیر کی دلائل القرآن میں جنگ بدر کے حالات لکھتی ہوئی کچھ عجیب حدیثیں نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابو جہل مکے سے چل رہا تھا تو روانہ ہوتے وقت وہ آخر میں دعا کے لیے مسجد حرام میں گیا اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر اس نے اللہ سے دعا کی فتح کی. اللہ سے دعا مانگ رہا ہے ظالم، اور لڑنے کس سے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، اور دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ پھر راستے میں چلتے ہوئے، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس کے لیے حضور نکلے تھے، یا جنگ پیش آ گئی. ابو سفیان نے حکمت کے ساتھ اپنے قافلے کو بچا کر نکال لیا خطرے کے مقام سے، اور اس کو معلوم تھا کہ فوج آ گئی ہے مکے سے ابو جہل کی قیادت میں، تو اس نے دو آدمی بھیجے، اس سے کہا کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں ایک ہی ہیں، تم واپس آ جاؤ، میں نے مال بچا لیا ہے. ابو جہل کے بعد جب ابو سفیان کے آدمی آئے دو، تو ابو جہل کے الفاظ سے قطب نے نقل کیے ہیں، اس نے کہا کہ لن نرجع، اب واپس آنے کا کیا سوال ہے، ہم قطعاً واپس نہیں ہوں گے، حتی یحکم اللہ بیننا وبین محمد، یہ الفاظ ابو جہل کے، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. یہ کم سے کم معلوم ہوتا ہے اس کو حضور کی رسالت کا یقین نہیں تھا، ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتا. پھر تیسری بات، آگے چلا تو ایک قبیلے کے پاس سے اس کا گزر ہوا، جس کے سردار نے اس کی ضیافت کی اور اس سے پوچھا، کیا اس سردار مکہ، اگر آپ کو لڑنے جا رہے ہیں، لڑنے والوں کی ضرورت ہے تو میرے پاس لڑنے والے ہیں، کچھ آدمی دوں آپ کو، لے جائیے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے تو ہتھیار. اب دیکھیے، یہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی، اس مظلوم کے سامنے رکھ کر، گویا کہ ابو جہل کو بھی یہ اطلاع پہنچ چکی تھی، ان آیتوں کو آیت فرن پہنچ جایا کرتی تھی. اس نے اس سردار سے کہا کہ تم لڑنے والے اور ہتھیاروں کے پوچھ رہے ہو، مجھے حقیقت معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھوڑے آدمی ہیں، 313 تھے، آپ انہیں جانتے ہیں جنگ بدر کے اندر، یہ 1000 لے کر جا رہا تھا، ان کی نفری سے میری نفری بہت زیادہ ہے، دگنی سے بھی زیادہ، اور ہتھیاروں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں جو کس کے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس ہے، لیکن میں جا تو رہا ہوں، میرے ذہن میں خلجان ہے، تذبذب کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ اگر میرا خیال جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ میں محمد سے لڑنے جا رہا ہوں اور اپنے جیسے آدمیوں سے، تو پھر ان سے لڑنے کے لیے میرے پاس ہتھیار بھی کافی ہیں اور آدمی بھی کافی ہیں، لیکن اگر میرا خیال غلط ہے اور جو محمد کہہ رہا ہے، حضور کا نام لے کر تھا، کہ یہ تم ہم سے لڑنے نہیں آ رہے ہو، اللہ سے لڑنے آ رہے ہو، ابو جہل کہتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال صحیح ہے کہ تم یہ لڑنے جو آ رہے ہو، یہ ہم سے لڑنے نہیں بلکہ کس سے لڑنے آ رہا ہے، اللہ سے لڑنے آ رہے ہو، تو کہتے ہیں اگر اللہ سے لڑنے جا رہا ہوں تو اللہ سے لڑنے کے لیے تو میں دنیا کی فوجیں جمع کر لوں، دنیا کے ہتھیار اکٹھے کر لوں، اللہ سے نہیں جیت سکتا. یہ الفاظ کس کے؟ ابو جہل کے. اور پھر چوتھی چیز جو انہوں نے عجیب لکھی ہے کہ جب جنگ شروع ہونے لگی ہے تو ادھر رسول کریم سجدے میں پڑے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، ادھر یہ سجدے میں تو نہیں تھا لیکن اللہ سے دعا یہ بھی کر رہا تھا، حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ قریش اپنی طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں شرابیں پیتے ہوئے ناچ نچاتے ہوئے یہ تیرے رسول کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اے اللہ صبح جب مقابلہ ہو تو فآہنہم غدا، ان کو صبح آپ ہلاک کر دیں. وہ ابو جہل جو دعا کر رہا تھا اس کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں، یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم اقطعنا للرحم، اے اللہ ہم دو فریق آمنے سامنے ہونے والے، ہم میں سے جس نے قطرے زیادہ کیے، بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے کو باپ سے جدا جدا کر کیا، یہ الزام تھا کس پر رسول اللہ، ہم میں سے جس فریق نے قطرے زیادہ کیے اور وہ عدل، اور ہم میں سے جو زیادہ بھٹکا ہوا ہے، زیادہ گمراہ ہے اور نئی نئی چیزیں لے کر آنے والا ہے، اے اللہ تعالی صبح کو تو اس کو ختم کر دینا۔ چنانچہ جنگ ہوئی، نتیجہ آپ سب کو معلوم ہے، سورہ انفال جب نازل ہوئی ہے تو اس کی ساری باتوں کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہوئی تھیں۔ سورہ انفال کے اندر یہ آتا ہے کہ جب 70 لاشیں پڑی تھیں اور 70 قیدی بنے ہوئے تھے، تو جبرائیل آتے ہیں اور یہ الفاظ آتے ہیں لے کر کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ یہ جو قتل کیے ہوئے پڑے ہیں ان کو تم نے قتل نہیں کیا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے۔ لڑائی کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ روزوں سے یہ کہیں بتا کے ہوتی ہے مقابلے کی۔ اور حضور نے ایک مٹھی کنکروں کی بھر کر پھینکی تھی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا ذکر فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، وہ مٹھی بھر کر جو آپ نے کنکر پھینکے تھے وہ آپ کی مٹھی نہیں تھی، وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کی مٹھی۔ دیکھیے جو وہ کہہ رہا تھا کہ لڑنے کس سے جا رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ جنگ آدمیوں سے نہیں بلکہ جنگ کس کے ساتھ تھی، یہ کیفیت ان لوگوں کی کس سے پیدا ہوئی تھی؟ یہ روز سے۔ پھر اس نے یہ جو کہا تھا کہ اللہ فیصلہ کر دے جب تک میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا چند آیاتوں کے بعد کہ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کس کو زندہ رہنا چاہیے، کس کو ختم ہونا چاہیے، یہ تم چاہتے تھے، تو فقط جاءکم الفتح، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، کون مرے پڑے۔ اب یہ باقی جو تھے ان سے کہا جا رہا ہے جو باقی بچ گئے تھے کہ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فقط جاءکم الفتح، فیصلہ آ چکا، ان تنتهوا فهو خیر لکم، اس فیصلے کو دیکھ کر اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، وان تعودوا نعود، اور اگر تم نے دوبارہ پھر مقابلہ کیا تو پھر تمہاری دوبارہ گٹ ہم بنا دیں۔ تو یہ جنگ بدر پہلی جنگ میں یہ حالت ہوئی، اور اس کے بعد بھی جنگوں کے اندر یہ کرش میں اتر رہے ہیں۔ تو یہ 30 دن کے روزے اللہ کو، بندوں کو اللہ سے اتنا قریب کر دینے والے تھے کہ دنیا میں جب کشمکش و مقابلہ ہو تو بندے نہیں بلکہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہو؟ یہ روزے کی۔ اپنے اندر بھی اس رمضان میں یہ کشمکش رہی ہے، آگے چل کے کیا ہوتی ہے، کہ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا بنائیے کہ یہ کیفیت نہیں، کہ اس کا کچھ عکس جیسا یا اس کا سایہ جیسا ہمیں اپنے اندر بھی محسوس ہو، تو انشاءاللہ جو مقابلے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور در حقیقت جب تک یہ کیفیت نہ ہو فتح نہیں ملا کرتی ہے، اور نہ اللہ اس کو خلافت کیا۔ تو یہ رمضان کے روزوں کا ایک پہلو یہ بھی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب بہت تھکا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قسم کا ایمان عطا فرمائے، اور روزے کی اس برکت و خوبی سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نوازے اور آپ کو بھی نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جو کشمکش ہو رہی ہے حق و باطل کی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر حق کی فتح اور باطل کو شکست سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔